الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ذوالحج, جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, عید الاضحیٰ حج کا موقع, خاص طور پر قربانی کا موقع, وہ شروع ہونے والا ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ تین مہینے خاص طور پر حج کے سفر کے حوالے سے بڑے اہم. عربوں کا یہ روٹین تھا کہ ان تین مہینوں میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اس کی اہم ترین وجہ تو یہی تھی کہ حجاج کرام پوری دنیا سے جمع ہوتے تھے بیت اللہ میں, اور حج کے لیے پورے دنیا میں امن و امان قائم ہوگا تو سفر ہو سکیں گے. پھر چوتھا مہینہ رجب کا تھا خاص طور پر, جس میں وہ عمرہ وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ اشہر الحرم کہلاتے ہیں, محترم مہینے. تو الحمدللہ انہی مہینوں میں جو اہم ترین واقعہ ہوا یا اہم ترین ایونٹ مسلمانوں کا آتا ہے, الحمدللہ حج اور قربانی, اسی موضوع پر بات چل رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان, یہ سورۃ البقرہ کا 15 رکوع ہے, جس کی 3 آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ مزید 2 آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے. ان آیات کریمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی آئے گی, اور حج کے موقع پر خاص طور پر بیت اللہ کی تعمیر کا جو فلسفہ ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. مزید یہ کہ اعمال قبول کس کے ہوتے ہیں, اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ذہن میں تازہ کیجئے کہ 15 رکوع کی جو چند آیات تھیں, اس میں سیدنا ابراہیم کا تذکرہ آیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے تمام میں کامیابی حاصل کی. وہ آزمائشیں کیا تھیں, اس کی ایک داستان پچھلے 2 جمعوں سے الحمدللہ بیان ہو چکی. یہ مختصر یہ کہ تمام محبوب چیزیں, پسندیدہ چیزیں جو انسان کو مرغوب ہیں, محبوب ہیں, وہ اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا نام ہے. محبت الہی میں ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے, یہ ہے اصل میں سنت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہذا ماں باپ کی محبت, گھر کی محبت, وطن کی محبت, قوم کی محبت, یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر آخری امتحان جو آیا, اولاد کی محبت, بیٹے کی محبت, کیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیر خوار بچے کو بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ میں آباد کیا, اور پھر یہ مسجد, یہ حرم, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم پر انہوں نے تعمیر بھی کیا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اپنی فضیلتیں اپنی برکات جو ہے وہ جاری رکھے گا. اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے اس طرح سے بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیت کا اس گھر کا بھی تذکرہ کیا سورہ بقرہ ہی کے 15 رکوع میں, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے بیت کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ بنایا, پلٹ پلٹ کر بار بار آنے کی جگہ بنایا, وَأَمْنَا اور امن کی جگہ, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ الحمدللہ اس پر بات ہو چکی ہے, ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں مقام ابراہیم پر. یہ ایک پتھر تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ بھی بلند ہوتا جاتا تھا, اس پر آج تک موجود ہیں اس کے نشانات. لہذا دو نفل نماز وہاں پڑھی جاتی ہے, وہاں جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پورا حرم دو نفل نماز پڑھی جاتی شکرانے کے طور پر. مزید یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل سے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک وعدہ لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے, صاف رکھو گے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس پر بھی الحمدللہ بات ہوئی کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے, ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھا جائے. مزید یہ کہ ایک باطنی طہارت ہے. باطنی طہارت یہ ہے کہ گھر میں, اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور وہ ہر طرح کی بدعات سے, شرک سے, غلط عقائد سے پاک ہونی چاہیے. لہذا اصل حکم تو یہ بیت اللہ کے لیے ہی ہے کہ وہاں بتوں کی گندگی رکھ دی تھی مشرکین مکہ نے, ان کو سنایا جا رہا تھا کہ یہ گھر ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا اور اس میں اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے. مزید یہ کہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مساجد, جتنی بھی مساجد پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ان کی نسبت بیت اللہ سے ماں اور بیٹی کی ہے. لہذا مسجد کا وقار, مسجد کو پاک صاف رکھنا ہر طرح کی گندگی سے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی, یہ حکم اس میں بھی موجود ہے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بات مکمل ہوئی تھی کہ انہوں نے دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب بنا دیں اس شہر کو امن کی جگہ, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اور الحمدللہ یہ دعا قبول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. جیسے کہ بات بیان کی گئی کہ ایک ایسی وادی ہے آج تک, وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایک ایسی وادی کی جو زراعت سے خالی ہے, کچھ بھی نہیں اگتا مکے اور اس کے اطراف میں, لیکن دنیا بھر کا بہترین پھل, موسم کا پھل آپ کو بیت اللہ کے اطراف مکے اور حجاز کے علاقے میں مل جائے گا. یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن دلچسپ اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ اے اللہ تو یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ایمان لائے تجھ پر, اللہ پر اور یوم آخرت پر. گویا ایمان والوں کو رزق میں سے, پھل میں سے عطا فرما. اس پر اللہ کا جواب سنیے, فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے جو کفر کریں گے, ناشکری کریں گے, ناقدری کریں گے, میں ان کو بھی پھلوں میں سے رزق عطا فرماؤں گا لیکن تھوڑا, ثم استرهم الى عذاب النار, اور بالآخر پھر ان میں کو جو کفر کرنے والے ہیں ان کو میں کھینچ کے لے آؤں گا عذاب کی طرف، عذاب دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بہرحال یہ تین آیات مبارکہ الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھیں، اب دو مزید آیات مبارکہ کا آج مطالعہ کریں گے، اور بڑی عظیم دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، باپ اور بیٹے بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وہ وقت بھی قابل اہم ہے، اس کو بھی یاد کیجئے، جب بلند فرما رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام بیت اللہ کے قواعد پر تعمیر فرما رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہم سے یہ محنت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے، سب احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، کہ جب یہ دنیا بنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر فرمایا، بعض روایت کے مطابق فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور بعض روایات کے مطابق سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مخصوص کروایا وہ بیت اللہ ہی ہے۔ قرآن حکیم سے بھی بات ثابت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا عبادت کے لیے، وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ از دا اولڈ نیم آف مکہ، جیسے کراچی کا پرانا نام کیا تھا، کراچی کا پرانا نام کیا ہے، کولاچی، مائی کولاچی کے نام پر بومبے، بومبے نام چینج ہوتے رہتے ہیں، تو پرانا نام مکہ کا بکہ تھا، بعد میں اس کا نام مکہ پڑ گیا۔ بعض لوگوں کے خیال میں بکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، مطاف کو بکہ کہا جاتا ہے اور اس کے اطراف کی جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم صحیح بات کیا ہے یہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں مکے کا نام بکہ آیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا وہ بکہ۔ لہذا اقبال کا شعر بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ پاسباں ہیں ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، اور ایک حدیث کے مطابق جب تک بیت اللہ زمین پر قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت اللہ کو اٹھا لے گا، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس کی تاریخ ہے پوری کی پوری، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خاص طور پر جو سیلاب وغیرہ آیا اس کی وجہ سے اس کی جو عمارت تھی وہ ساری کے ساری منہدم ہو گئی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے چنا اس عظیم کام کے لیے، خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء بنایا، تو ان کو یہ ٹاسک دیا کہ دوبارہ سے بیت اللہ کو تعمیر کریں، فلسطین، مصر اور شام وغیرہ کے علاقے میں یہ رہا کرتے تھے، اور یہ بات آپ کے علم ہے کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حکم دیا گیا کہ آپ جائیے بیت اللہ مکہ، ایسی وادی جو آج تک سنگلاخ چٹانوں پر ہے، اور اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو یہاں پر آباد کیجئے۔ لہذا امتحان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور امتحان میں کامیابی حاصل کی سیدنا ابراہیم نے، کہ جیسے ہی اسماعیل پیدا ہوئے جوان بیوی کے ساتھ ان کو یہاں چھوڑ گئے، اور اللہ پاک نے زمزم جاری کیا، قبیلے والوں کو متوجہ کر دیا خانہ کعبہ آباد کرنے کے لیے، مکہ آباد ہو گئے۔ جب مکہ آباد ہوا تو بیت اللہ کی باقاعدہ تعمیر کیے، اور الفاظ کیا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو، گویا دیواریں تو گر گئی تھیں لیکن بنیاد موجود تھی، ایک ٹیلا نما کوئی جگہ تھی، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح جگہ بالکل جو ہے وہ بتا دی کہ یہاں بیت اللہ تعمیر کیا جائے، اور دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر تاریخ انسانی کا ایک بہت اہم باب ہے، کیونکہ بیت اللہ مرکز ہے تمام مسلمانوں کا، اور مرکز بنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا مرکز بنانے کے ساتھ جو دعا کی ہے وہ ہے اہم ترین، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہم سے قبول کر لے۔ بہت پیاری باتیں لکھی ہیں معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اسی کو دوبارہ سے تحریر کیا آسان الفاظ میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت خلاصہ ایک پیراگراف کا، اگر موقع ہو تو ان آیات کو ضرور پڑھیے گا. پہلا نقطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ بزرگوں کا, بڑے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کو اپنی محنت کی طرف منسوب نہیں کرتے, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ عطا فرمایا, تو نے یہ توفیق عطا فرمائی اور قبول بھی تو ہی فرما لے. اس سے تکبر نہیں آتا, گھمنڈ نہیں آتا. ورنہ عام طور پر عام انسانوں کا معاملہ یہ ہے, ہم سب کا بھی, کہ تھوڑی سی نیکی کی توفیق مل جائے, عبادات کی طرف متوجہ ہو گئے, حلال روزی کمانے لگے, دین کی طرف آ گئے, تو کچھ نہ کچھ تکبر کا پہلو آ ہی جاتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, اور علم دیتا ہے تو بعضوں کا تکبر آ جاتا ہے, عجب آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی نفسانی خواہشات میں سے, نفس کی کمزوریوں میں سے. لہذا پہلی بات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے نکلتی ہے, ربنا تقبل منا, کوئی بھی نیکی کا کام ہو سکے, بن پڑے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکوٰۃ دے دی, قربانی کر دی, صدقہ خیرات کر دیا, اللہ سے دعا کرو, ربنا تقبل منا, اے اللہ تو دعا قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم. اور دعا کا دوسرا اہم پہلو بڑا اہم ہے, اے اللہ یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا اور جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ یہ عمل کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, چھوٹا عمل ہو یا بڑا. اور نیتوں کے حال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ فرشتے اعمال تو لکھتے ہیں, کرامن کاتمین لکھ رہے ہوتے ہیں نا کس نے کیا کیا, لیکن فرشتوں کو نیتوں کا حال نہیں پتا. ان کا کام کیا ہے؟ صرف لکھنا کہ کوئی عمل یہ کیا کہ نہیں کیا. نیت کتنی ہے, خالص ہے, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے. اب آئیے ذرا اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے, چھوٹی ہو یا بڑی, بہرحال نیکی اللہ کی طرف سے. خاص طور پر قربانی کی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو الحمدللہ مسلمانوں میں رائج ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رائج رہے گی اللہ نے چاہا تو. کتنے ہی اعتراض کر لیں لوگ قربانی سے, یہ ہوتا ہے قربانی کا پیسہ جمع کر لیا جائے تو ویلفیئر کا نظام ہو سکتا ہے. لوگ خامخواہ حج پر جاتے ہیں 12-12 لاکھ روپے لے کر, اس کو کسی یتیموں کو دے دیا جائے, مسکینوں کو دے دیا, سارے فلسفے آج آپ کو ملیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ انسان کیا عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا یا سنت بتائے گی ہمیں کہ کیا کام کرنا؟ اگر میں اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگوں تو عقل تو نماز کا بھی تذکرہ کریں گے. کیا نماز میں وقت لگاتے ہو؟ 2-4 گھنٹے لگاتے ہو, آتے ہو جاتے ہو, وقت ضائع کرتے ہو. کسی غریب کی مدد کرو, مسکین کی مدد کرو. بہرحال یہ عقل کے بہت سارے فلسفے ہیں. پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے. عقل رہنمائی ضرور کرتی ہے, دین نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کا. لہذا حج کے بہت سارے ایسے مناسک ہیں جو انسان عقل سے سوچے تو حیران ہو جائے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں سارے ایک جیسا لباس پہنتے ہیں, کیوں سارے منا میں جمع ہو رہے ہیں, کیوں پھر عرفات کے میدان میں جا کر کرنا کیا ہے, وقت ضائع کرنا, معاذ اللہ. عقل سے تو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہاں تو دعا ہی ہو رہی ہے. 30-40 لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے. پھر یہ کہ وہاں مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نماز نہیں پڑھنی, عقل تو کہتی ہے تو جہاں نماز اذان ہو رہی ہے وہی نماز پڑھنی چاہیے. تو جان لیجئے کہ تمام مناسک ہوں, مناسک حج, اسی طرح تمام عبادات, اپنے عقل کی بنیاد پر ہم اس کو گیج نہیں کریں گے. عقل جیسے میں نے اس کیا رہنمائی تو کرے گی تھوڑی بہت, لیکن سنت کے مطابق ہر چیز ہوگی. عقل میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہ بھی آئے تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس حج اور قربانی کے موقع پر کیا بات ثابت ہے اس کو سمجھ لیجیے. پہلی بات, زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت انسان پر حج کرنا فرض ہے. اور فرض کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی عبادت جو لازمی کرنی ہے, اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس حج کے اخراجات موجود ہوں, اللہ تعالیٰ نے پیسہ عطا فرمایا ہے، حلال پیسہ، جائز پیسہ، اس کی جائز آمدنی سے اس کے پاس اتنا سرپلس پیسہ ہے، آنے جانے اور وہاں کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان سب کا وہ بیئر کر سکتا، اس پہ حج فرض ہے. صحت مند ہو، صحت مند کا مطلب فزیکل فٹ ہو، جہاں کر مناسک حج ادا کر سکے. پھر نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، عقل و اعتبار کے اعتبار سے بھی فٹ ہو. اس کے لیے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھائی یہ سارے مناسک کر سکتے ہیں. اسی طرح جو زیادہ راہ ہے وہاں پر جا کر اخراجات کو بھی پورا کر سکے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، 25 دن، 50 دن، جتنے دن کا بھی، 40 دن کا بھی وہاں پر اسٹے ہے، اس میں تمام اخراجات خود بیئر کر سکے. مانگے نہ، بھیک نہ مانگے کہ میں حج کرنے آیا تھا، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جب پیسے نہیں تو حج فرض ہی نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے لازم ہے کہ ان کا محرم ان کے ساتھ ہو، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک شریعتی کا حکم ہے کہ نامحرم کے ساتھ خواتین سفر نہیں کر سکتی، لہذا ان کے لیے لازم ہے کہ محرم ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا، بھانجا، شوہر، جو محرم ہو ان کے ساتھ وہ سفر کر سکے. صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اللہ سے دعا کر لیجیے ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ کا حق ہے ہر اس مسلمان پر، ہر اس شخص پر جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، ذرا غور سے سنیے گا. صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، اللہ نے صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن حج نہیں کر رہا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کر لیں گے. ہمارے یہاں عام طور پر ہندوستان پاکستان کی نفسیات کیا ہے، برا نہیں منائی ہے، یہ فیکٹس آف دا گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے 2 حج کیے ہیں میں نے، اللہ کے الحمدللہ، دونوں مرتبہ جو ایکسپیرینس ہوا وہ شیئر کر رہا ہوں. پاکستان ہندوستان کے لوگ اکثر و بیشتر انتہائی بڑھاپے کی عمر میں حج کرنے جاتے ہیں، اور فلسفی یہ سمجھی جاتی ہے کہ حج تو اصل میں آخر وقت میں کیا جاتا ہے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج کرنے سے پہلے موت بھی تو آ سکتی ہے. اور انتظار ہی کرتے رہیں کہ ہم حج کریں گے، اگلے سال کریں گے، اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا، اور اکاؤنٹیبل ہوں گے وہ شخص کے صاحب استطاعت تھے حج نہیں کیا. تو الفاظ سنیے، ومن کفرا، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کفر کرے. اب یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ مسلمان کفر کرے کیا مطلب؟ مسلمان تو کافر نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں کفر کے مراد کیا ہے؟ جو انکار کرے، ناشکری کرے، ناقدری کرے، کفران نعمت کرے کہ اللہ نے صحت دی ہے، موقع دیا ہے، حج کر سکتا ہے، کروا بھی سکتا ہے، صرف کر ہی نہیں سکتا، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن بیٹی کو بھی حج کروا سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، گھر بنانا ہے بڑی عالی شان. ابھی ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ ریٹائرمنٹ کا پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، لگتا کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے لیے عالی شان محل بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے پیسہ لگا دیتے. اب بچ جاتا ہے تو پھر حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے. فرسٹ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ حج پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. تو جیسے میں نے دعا کروائی، خود بھی کیجئے، اللہ سے مانگیے، ایک خواہش تو پیدا ہو، جذبہ تو پیدا ہو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کا جذبہ، وہاں مناسک حج ادا کرنے کا جذبہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. اور یقین کیجئے اگر نیت اچھی ہو، اخلاص، جذبہ مخلص ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور موقع عطا فرماتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور اللہ پاک یہ سعادت عطا نہ فرمائے، ممکن نہیں ہے. لہذا حج کی نیت کیجئے. ہم میں سے وہ جو صاحب استطاعت ہیں، اس سال نہیں جا سکے تو اگلے سال جائیں گے انشاءاللہ. جو اس سال جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بہت مبارک ہیں وہ لوگ. میرے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، میری بیٹی الحمدللہ حج پر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عمر کا مسئلہ نہیں ہے کہ 60 سال 70 سال کے ہوں گے تو حج پہ جائیں. جوانی کا حج سب سے بہترین حج ہے. جوانی میں جو مناسک کے حج ہم ادا کر سکتے ہیں پوری مشقت جھیلتے ہوئے، وہ ظاہری باتیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. لہذا حج بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ہی شروع ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان حج کی ندا لگائیے، آئیں گے تمہارے پاس لوگ دور دراز سے، دبلی اونٹنیوں پر، اور الحمدللہ 4000 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس عمل کو، 4000 سال آج تک لوگوں کے اندر وہ جذبہ موجود ہے الحمدللہ. اور دور دراز سے، جب میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا آج سے 20 سال پہلے الحمدللہ، تو یہ بات دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چائنا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، جبکہ چائنا میں بڑی مشکلات ہیں مسلمانوں کے لیے. 5000 حاجی الحمدللہ چائنا سے آئے ہوئے تھے، ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، نام سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور اکثر بیشتر تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ چائنا ہو یا اور دور دراز علاقے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے یا اتنی آسانی سے سروائیول نہیں ہے مسلمانوں کا، وہاں سے بھی لوگ حج کرنے آتے ہیں. یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہذا قبول کس کی ہوتی ہے؟ اب ذرا آخری بات سن لیجئے، یہ قربانی ہو یا حج ہو یا عبادات، تو کس کی قبول ہوتی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے. کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہی ہوئی. نہ صرف یہ کہ قبول ہوئی، انشاءاللہ قیامت تک وہ گھر آباد رہے گا اللہ نے چاہا تو. اب آئیے ذرا اپنی زندگیوں کا معاملہ دیکھتے ہیں، آخری 5 منٹ میں جائزہ لیجئے. دیکھیے دین اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے، مکمل نظام زندگی کا نام ہے. اس میں کچھ عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہیں، فرائض. لہذا دین کا علم سیکھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو پرائیورٹی رکھی گئی ہے، پہلے فرض واجب ہے، پھر سنت ہے، سنت موقع ہے، سنت ہے، پھر نفل ہے. جب تک ان چیزوں کا علم نہ ہو تو ہم عام طور پر ان کو مکس کر دیتے ہیں، مستحب عمل کو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ طنز نہیں سمجھیے گا باخدا، لوگ 10 دن شیو نہیں کرتے، حدیث بالکل مستند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر، اسے چاہیے کہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، ریزیمبلنس پیدا کریں حاجیوں کے ساتھ. صحیح حدیث. اس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن 10 دن تو شیو نہیں کر رہے اس لیے کہ سنت میں مستحب عمل ہے، 11ویں دن عید کے دوسرے دن جاتے ہیں شیو کر لیا، شیو کرنا کیا ہے یہ بھی تو پوچھ لیجئے. مستحب عمل تو ہے، شیو کرنا ناجائز عمل ہے، حرام کے درجے میں ہے بعض لوگوں کے نزدیک، کیونکہ یہ مبارک سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. عفو اللحا حدیث ہے، داڑھی کو چھوڑ دو. حضور نے یہ بھی فرمایا اپنی مونچھوں کو کتراؤ، داڑھی کو چھوڑ دو. اب ایک شخص داڑھی نہیں رکھ رہا، لیکن بہرحال اس کے دلوں کا حال اللہ ہی جاننے والا ہے، نیتوں کا حال اللہ جاننے والا ہے. لیکن جان لیجئے فرض فرض ہے. پہلے نمبر پر سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن؟ اعمال میں، عبادات میں پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ چھوٹے بچے کو بھی بات معلوم ہے، حدیث کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، اول ما سئل سئل عن الصلاۃ. سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن کیا جائے گا نماز کے بارے میں ہوگا. اب ہمارے یہاں کیا ہے، مجھے ایک صاحب نے توجہ دلائی، میرا بھی ارادہ تھا اس طرح توجہ دلانے کی. ہم بھی یہ کام کیا کرتے تھے جب ہمیں معلوم نہیں تھا، ساری ساری رات جاگ کر گائے بھیل وغیرہ کی خدمت کی جا رہی ہے. خدمت کی جانی چاہیے، پسندیدہ عمل ہے، جانوروں کو جو لائیں قربانی کے لیے ان کو کھلائیں پلائیں تک. لیکن کس کاز پر؟ کیا ساری رات جاگ کر عشاء کی نماز قضا کر کے، فجر کی نماز قضا کر کے ان کی خدمت کی جائے؟ یہ ہمارے معاشرے میں عام ٹرینڈ ہے، نوجوانوں کا خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کی خدمت ہو رہی کی جانی چاہیے. لیکن قیامت کے دن پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ یہ محبت سے، پیار سے اپنے نوجوانوں کو سمجھائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، بھائی نماز پہلے اور فرض نماز پہلے. نوافل نہ بھی پڑھ سکو نہ پڑھو، لیکن فرض تو پڑھو خدا کے واسطے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں جیسے میں نے اس کے عبادات ساری اہم ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد، بیس، بنیاد ڈالی گئی ہے 5 مسلم شریف کی روایت، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں. یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن پلر ہے. واقام صلاح، حدیث میں پہلی عبادت جس کا تذکرہ کیا کلمہ شہادت کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز، نماز کو قائم کرنا. وہ ایتائی زکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہوں بیت اللہ کی وہ حج کریں، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں عبادات کو اہمیت دی، الحمدللہ پلرز قرار دیا، پلرز ارکان جو جس پر عمارت کھڑی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایک پلر ہم چھوڑ رہے ہوں، ایک پلر نہ کر رہے ہوں، ناقص ہو، تو وہ عبادت کا وہ تصور پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام عبادات کو اصل روح کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا مقصد کیا ہے، یہ بھی کبھی کبھار پوچھ لیا کریں اپنے آپ سے، نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ نماز عبادت ہے یا عادت ہے؟ عبادت میں سے با نکال لیجئے تو عادت بن جائے گی۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ ایک فارمیلٹی ہے بس، یہ روٹین ہے کہ یہ کرنا ہی ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ نماز ہے کیوں، نماز کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں جمع ہوتے ہیں، اس کا خود بھی تذکرہ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے نماز کا مقصد بیان فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرنا، نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ ویسے تو یاد کرنا بھی کہا جاتا ہے، یاد کرنا یا یاد رکھنا، جس کو بھول جاتے ہیں اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن مسلسل یاد رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک دن میں 5 مرتبہ فرض عبادت قرار دیا نماز کو۔ لہذا دعا بھی مانگتے رہیے، مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک زندگی کی آخری سانس تک 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ بیت اللہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کی یونٹی کی بھی ایک علامت ہے۔ پوری دنیا میں جس ڈائریکشن میں بھی تم ہو، اسی کی طرف رخ کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف رخ کرو۔ گویا تمام مسلمانوں کا مرکز یہ بیت اللہ ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت مبارکہ، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ عمر تقریباً 100 برس ہیں، ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے، اور اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، انی جاعلک للناس اماما، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود دعا اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا عجب آ جائے میرے اندر۔ تو اے رب ہمارے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ آخری وقت تک۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا۔ تقریباً 2500 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک امت مسلمہ برپا ہوئی، اور انشاءاللہ یہ آخری نبی اور آخری امت جو قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ دعا کس کی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا نام کیا رکھا؟ امتم مسلمت لک، اے اللہ مسلمان فرما بردار امت بنا۔ وارنا مناسکنا، اور اے اللہ تو ہمیں حج کے مناسک سکھا دے۔ حج تو تیار ہے، بیت اللہ تیار ہے، اب مناسک حج سکھا دے۔ وتب علینا، اور اے اللہ تو ہم پر نظر کرم فرما۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم مناسک کے حج پر بھی بات کریں گے۔ مختصر نہیں ہے کہ حج 5 یا 6 دنوں کا ہے، لیکن تیاری پورے سال ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کا، عظیم ترین اجتماع، اور اللہ کے فضل و کرم سے کووڈ کی مصیبت کے بعد، یہ جو آئی تھی 3-4 سال تک مصیبت رہی، اب پورے شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ بیت اللہ آباد ہونے جا رہا ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ۔ لہذا حج کے مناسک میں پہلا دن منا کا دن ہے، 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام انشاءاللہ العزیز منا میں جمع ہوں گے۔ منا میں کیا کریں گے؟ آرام کریں گے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں منا میں پڑھ کر سیٹلڈ ہوں گے، سیٹلڈ، جیسے فوج کو سیٹلڈ کیا جاتا ہے۔ پھر فجر کی نماز بھی منا میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قافلے چلیں گے اب کہاں، عرفات کے میدان میں اجتماع عام ہوگا مسلمانوں کا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسا روح پرور منظر ہوتا ہے باخدا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. عرفات کا دن عظیم و شان دن، جب رب کائنات لا تعداد انسانوں کو جہنم کے عذاب سے خلاصی دیتا، اور اجتماع عام مسلمانوں کا عالمی اجتماع، سبحان اللہ، اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنا ہے تو عرفات کے میدان میں دیکھو. ہر رنگ کا، نسل کا، قوم کا، قبیلے کا، علاقے کا، مزاج کا، تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر عرفات کے میدان میں جمع ہے. میں جس طرح دعا کرتا ہوں تو یہ دعا میں آمین کہا کریں ذرا شعوری طور پر، اللہ پاک یہ عرفات کا میدان ہمیں بھی دکھا دے اور وہ مناسک کے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت جو حجاج کرام وہاں جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے تمام مناسک کے حج کو آسان فرما دے. میں جب حج پہ جا رہا تھا تو میرے ایک بزرگ تھے میرے ساتھ، وہ کہنے لگے بیٹا حج بہت آسان ہے، حج بہت آسان ہے اگر اللہ چاہے. جب مشکل ہو تو پڑھنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ حج واقعی آسان عمل ہے اگر اللہ چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہی حج نہیں کر سکتی نہ کروا سکتی ہے. تو پوری مینجمنٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زبردست انداز سے کرواتا ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں جو مینج کرتے ہیں حجاج کرام کے لیے، جو مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہترین نظر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.